This meeting is being recorded.
So, okay. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھتے ہیں معرف القرآن کی جلد نمبر 3 سے آیات نمبر 20 سے لے کر کے 26 20 سے 26 تک کے معارف و مسائل آج ہم نے پڑھنے ہیں کیونکہ پچھلی کلاس میں ہم نے خلاصہ تفسیر بھی ان آیات کا پڑھ کے مکمل کر لیا تھا. تو معارف و مسائل پڑھنے شروع کرتے ہیں جو کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق ہوتی ہے اور اس میں وہ جو ان آیات کے تحت عارفانہ باتیں ہوتی ہیں جن سے کہ ہمیں حقیقت کی پہچان ملتی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو معارف کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. عارفانہ باتیں, عارف یا عرفان سے کیا مراد ہے, حقیقت کی پہچان, حقیقت کو پہچاننے کا علم, سمجھ, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جنرل نالج والی باتیں بھی جس میں ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ معلومات میں اضافہ بھی جو ہے وہ کس نیت سے, کس مقصد سے, حضرت لکھتے ہیں یہاں پر, تاکہ ہمارے لیے حقیقت کو پہچاننا سمجھنا آسان ہو جائے. اسی وجہ سے اس کا ٹائٹل معارف رکھا. اور مسائل کیوں رکھا؟ کیونکہ اس کے اندر کبھی کبھی ایسے کوئی شریعت کے مسائل بھی آ جاتے ہیں کہ بھئی فلانا کام شریعت میں, یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس میں کیا حکم ہے, اس کے بارے میں کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, ٹھیک ہے, یہ جو احکامات ہیں یہ بھی اس میں ذکر کر دیے جاتے ہیں. اس وجہ سے جو ہیڈنگ رکھتے ہیں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ وہ معارف و مسائل, ٹھیک ہے. حقیقت میں سب سے بڑی حقیقت, سب سے پہلی حقیقت اللہ کی حقیقت, اللہ سب سے بڑا, سب سے اول الحق تو اللہ رب العزت خود ہے, تو اللہ کی پہچان, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے, کیا ورتھ ہے اس کی, ہے نا, کتنی زیادہ ورتھ ہے, کتنی کم ورتھ ہے, یہ بھی تو اس کی مخلوق کی حقیقت ہے نا. تو یہ ساری چیزیں پھر معارف و مسائل میں ہم سیکھتے ہیں یا سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اس نیت کے ساتھ ہم معارف و مسائل پڑھنے شروع کرتے ہیں. آیات کے فرماتے ہیں کہ آیات مذکورہ سے پہلی آیت میں, یعنی اس سے پیچھے جو آیت تھی اس میں, اس میثاق کا ذکر تھا, یعنی اس وعدے کا, اس کانٹریکٹ کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کے بارے میں بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ, بنی اسرائیل کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ان کی عام عہد شکنی اور میثاق کی خلاف ورزی اور اس پر سزاؤں کا بیان تھا, ٹھیک ہے. تو معاہدہ جو تھا وہ میثاق, فبما نقضہم میثاقہم, یہ تو اس کا انہوں نے کرا کیا, اس کا ذکر تھا. تو معاہدے کا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر 12 میں تھا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ, یہ ہے وہ میثاق نا آیت نمبر 12 کے اندر, لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَخْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, ٹھیک ہے، یہ وہ معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کی پھر دوسری کلاز بھی تھی کہ فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل، ٹھیک ہے، تو اس میں نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور رسولوں کے اوپر اعتماد کرنا، رسول جو بات کہہ رہے ہیں اس پر اعتماد کرنا کہ ہاں بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، اور رسولوں کی مدد کرنا، اور اللہ کو قرضہ دینا، قرض حسنا، اچھا قرضہ دینا اللہ تعالیٰ کو ہے، تو یہ سب تھا نا معاہدہ، تو انہوں نے معاہدے کی عہد شکنی کری، توڑ دیا معاہدہ، فبما نقضہم میثاقہم، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا، اچھا، اور اس پر سزاؤں کا بیان تھا، یہ پیچھے والی آیات کا حضرت نے یہاں پہ خلاصہ لکھ لیا۔ ان آیات مذکور میں، یعنی اب جو ہم نے آج پڑھنی ہے جن کے معروف و مسائل، ٹھیک ہے، 20 سے لے کے 26 تک، تو ان آیات مذکور میں ان کی عہد شکنی کا ایک خاص واقعہ مذکور ہے، ٹھیک ہے، ایک کیس سٹڈی، ایک کیس ڈسکسڈ ہے ان کی عہد شکنی کے کیسز میں سے، ویسے تو بہت سارے کیسز تھے ان کی عہد شکنی کے، لیکن یہاں پر ایک پرٹیکولر کیس اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ کیا ہے کہ جب فرعون اور اس کا لشکر غرق دریا ہو گئے، ٹھیک ہے، دریا کا لفظ جو ہے وہ سمندر کے لیے بھی اردو میں استعمال کر دیا جاتا ہے، تو دریا کا مطلب یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ وہ والا فریش واٹر ریور تھا، تو تھا تو وہ اوشن ہی، تو اس کا لشکر جو ہے نا وہ غرق دریا ہو گئے نا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے نجات پا کر حکومت مصر کے غلام کے مالک بن گئے، حکومت مصر کے مالک بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مزید انعام اور ان کے آبائی وطن ملک شام کو بھی ان کے قبضے میں واپس دلانے کے لیے بذریعہ موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ حکم دیا کہ وہ جہاد کی نیت سے ارض مقدسہ یعنی ملک شام میں داخل ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی نا، یہ فرعونیوں کی غلامی میں تھے، ٹھیک ہے، فرعونیوں کے غلام تھے، لیکن ان کی غلامی جو تھی نا یہ بڑی اسپیشل قسم کی غلامی تھی، یہ عام غلامی نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ بات ہم ویسے کلاس میں پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن آپ کی ذرا حافظے کا امتحان سمجھ لیں یا سمجھ کا امتحان سمجھ لیں اس کو، کہ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی غلامی میں اور دوسری غلامیوں میں کیا فرق تھا، کسی کو اگر یاد ہو تو وہ چیٹ ونڈو پہ لکھ کے جواب دے سکتے ہیں، کہ ان کی غلامی جو تھی نا، جو یہ مصر کے اندر غلام بنے ہوئے تھے فرعون کے، تو ان کی غلامی میں اور دوسروں کی غلامی میں بڑا فرق تھا، وہ کیا فرق تھا؟ اس کے لیے آپ کو دوسروں کی غلامی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دوسروں کی غلامی کا جب پتہ ہوگا تو پھر آپ اس کو کمپیئر بھی کر سکیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ماشاءاللہ جواب بہتوں نے اچھے اچھے جواب دیے ہیں، اور صحیح جواب ہی ہیں کہ نہیں، دنیا کی مروبیت تو بالکل بھی جواب میں نہیں بنے گا، ریلیونٹ جواب نہیں بنے گا، ہاں ان کی غلامی جو تھی نا یہ انٹلیکچوئل غلامی تھی، اسکولس تو آپ نے لکھ دیا، لیکن ان کے پاس اس وقت اسکولس تھے نہیں، اسکولس تو ہمارے زمانے کی غلامی کا ٹول ہے نا، اس وقت نہیں اسکولس تھے، وہ تو فرعون کو کالج کی سوجی نہیں تھی، ناحق وہ بچوں کے قتل سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، تو کالج تو تھی نہیں نا ان کے زمانے میں، تو یہ جو غلامی تھی نا ان کی، یہ مینٹل سلیوری تھی، یہ فزیکلی غلام نہیں تھے، یہ مینٹل غلام تھے، ٹھیک ہے، ان کے دل فرعون سے مرعوب تھے، ٹھیک ہے، بلکہ محبت کرتے تھے اچھا خاصا ان کی فرعون کی سیولائزیشن سے، یہ محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو جو فزیکل غلامی ہوتی ہے نا اس کے لیے اگر آپ کو قریب کے دور میں اس کی مثال دیکھنا چاہیں نا، تو وہ آپ جو افریقن امریکنز، جن کو یہ گورے جو ہیں، یورپینز جو ہیں، وہ افریقہ سے پکڑ کر کے امریکہ لے کے گئے تھے نا، ٹھیک ہے، 400 سال، بلکہ آج سے 500 سال ہو گئے ہوں گے، اب تو 450 سال، تو اس وقت جو وہ لوگ لے کے گئے تھے نا وہ تھی فزیکل غلامی، یعنی ان کو جو ہے وہ باقاعدہ باندھ کے رکھا جاتا تھا، اور ان کو جو ہے وہ یعنی ایک خاص جگہ پہ بند کر کے وہاں پہ ان سے کام لیا جاتا تھا اور ان کو وہاں سے کہیں باہر جانے کی اجازت نہیں تھی, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بھاگ جاتا تھا ان کا غلام تو اس کو لنچ کیا جاتا تھا, پورا موب جو ہے نا وہ لنچ کرتا تھا, یعنی مارتا تھا, رسیوں سے باندھ باندھ کر کے اس کو لٹکا دیتے تھے, اس کو اذیتیں دیتے تھے جو غلام بھاگ جاتا تھا وہاں سے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے غلامی جو ہے وہ آپ اسلام کا جو شروع کا دور تھا, ٹھیک ہے, تو اس دور میں بھی پرانی غلامی چل رہی تھی نا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ کے حکم سے اس غلامی کو اگزیکٹلی ختم نہیں کیا تھا, لیکن حقوق بے انتہا دیے تھے غلام کو, حتیٰ کہ سارے غلام آزاد ہو گئے, پھر غلامی ختم ہی ہو گئی. لیکن وہ جو زمانہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اور اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا نا, اس وقت جو غلامی ہوتی تھی وہ فزیکل غلامی ہوتی تھی, جیسے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے, ان کے واقعات سنے ہیں نا سب نے, کیسے مارتا تھا وہ ان کا جو آقا تھا اس کو, ان کو پکڑ پکڑ کر کے مارتا تھا اس طریقے سے. یہ بنی اسرائیل میں ایسا سب کچھ نہیں ہوتا تھا, فرعونی اس طرح کا کام نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. جو انہوں نے سب سے زیادہ فزیکل اذیت کا کام کیا بھی نا, وہ بھی کیا تھا, وہ لڑکوں کو قتل کرنے کا کام, ٹھیک ہے, نیو بورن بوائز کو قتل کرنا, دس واز دا ایکسٹریم آف فزیکل ٹارچر, ایکسٹریم آف فزیکل ٹارچر, ٹھیک ہے. اور یہ بھی بہت ہی یعنی ایک سال کرتا تھا دوسرے سال نہیں کرتا تھا, کیونکہ مین پاور بھی تو چاہیے تھی نا اس کو, اپنی فیکٹری چلانے کے لیے اس کو ہیومن فوڈر بھی چاہیے تھا, تو اس وجہ سے وہ سارے لڑکوں کو مارتا بھی نہیں تھا. اور وہ مارنا بھی پہلے کو تھوڑی مارتا تھا, وہ تو جب اس کو خواب آیا اور خواب کی تعبیر اس کے وزیروں نے اس کو یہ بتائی کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو کہ تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا, اس کے بعد اس نے مارنا شروع کیا نا, اور وہ بھی سب کو نہیں مارتا تھا, اور اتنا مارنے کے معاملے میں بھی اچھا خاصا وہ ریلیکس تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو چھوڑ دیا, بیوی کے کہنے پہ ان کو چھوڑ دیا, رائٹ. تو ان کی غلامی بڑی یونیک غلامی تھی, جیسے کہ آپ نے لکھا سملر ٹو آور کرنٹ غلامی, جس غلامی میں ہم ہیں نا اس وقت, ان کی بھی بالکل ایسی غلامی تھی, ٹھیک ہے. ہی یوز میجیشنز ٹو کریٹ فیئر اینڈ گیٹ دا پیپل ٹو بی مینٹل سلیوز. یہ پتہ نہیں آپ کہاں سے لے کر کے آئے کہ میجیشن سے جو ہے وہ فیئر کریٹ کرتا تھا, لکھا ہوگا کہیں آپ نے شاید پڑھا ہوگا یقیناً, تو بہرحال ہم نے تو یہ نہیں پڑھا کہ وہ فیئر کریٹ کرتا تھا, میں کرتا ہوگا ٹھیک ہے, لیکن دیٹ واز ناٹ, دے ور ناٹ فیئرڈ, دے ور ناٹ انڈر فیئر, ایٹ لیسٹ جو کہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے کتابوں سے وہ یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے نا یہ فیئر میں نہیں تھے اس کے, ٹھیک ہے. یہ تو بڑے مزے سے ان کے وہاں پہ رہا کرتے تھے اور بڑے ماشاء اللہ مل جل کر کے رہتے تھے ان لوگوں کے ساتھ. بہرحال تو یہ تو کچھ بات ہو گئی ان کی غلامی کی حقیقت کے اوپر. دیکھیں معارف پڑھ رہے ہیں نا, معارف تو معارف کے اندر تو پھر معارف سمجھ میں آنے چاہیے, ورنہ پڑھ کے گزر جائیں گے کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا, معارف ایسی کہانی پڑھ لی تو پھر فائدہ کیا اتنا کچھ پڑھنے کا, ٹھیک ہے. تو ان کی غلامی سے جو بھی مینٹل غلامی تھی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی طرف سے حجت پوری کر دی کہ جس کے یہ مینٹل غلام تھے تو وہاں سے ان کو آزادی مل گئی, ٹھیک ہے. لیکن مینٹل غلامی ایک چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے انسان کو خود ہی توبہ کرنی پڑتی ہے, یہ اوپر سے انفورس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, فزیکلی انفورس نہیں ہوتی, فزیکل اوپر سے کوئی چلا بھی جائے, جیسے 1947 میں کیا ہوا تھا, جنہوں نے آپ کو مینٹل غلام بنایا تھا وہ تو چلے گئے, لیکن پھر کیا ہوا, آپ آزاد ہو گئے, نہیں, اس لیے کہ آپ فزیکلی تو آزاد ہوئے, آپ مینٹلی تو آزاد نہیں ہوئے نا. ان کا بھی exactly یہی معاملہ تھا کہ یہ فزیکلی تو آزاد ہوئے, مینٹلی تو یہ آزاد نہیں ہوئے نا, اس کے لیے تو توبہ کرنی پڑتی ہے, توبہ جب کریں گے تب آزاد ہوں گے, توبہ کے بغیر آزاد نہیں ہو سکتے, ہے نا بھائی, کیا خیال ہے, صحیح. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو اپنی طرف سے پورا کام کر دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مزید انعام اور ان کے آبائی وطن ملک شام کو بھی ان کے قبضے میں واپس دلانے کے لیے بذریعہ موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ حکم دیا کہ وہ جہاد کی نیت سے ارض مقدسہ یعنی ملک شام میں داخل ہوں, اور ساتھ ہی ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ اس جہاد میں فتح ان کی ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس مقدس زمین کو ان کے حصے میں لکھ دیا ہے, وہ ضرور ان کو مل کر رہے گی, مگر مینٹل غلام جو ہوتا ہے جیسے بنی اسرائیل, تو اپنی طبی خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انعامات غرق فرعون اور فتح مصر وغیرہ کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے باوجود یہاں بھی عہد و میثاق پر پورے نہ اترے. طبی خصوصیات کا کیا مطلب؟ طبی خصوصیات کا مطلب یہاں پہ یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی خواہش پرستی کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا تھا، خراب کر دیا تھا. تو اب ان کی فطرت ہی مسخ ہو گئی تھی نا، ورنہ اچھی فطرت تو یہ ہوتی ہے کہ بھائی جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے، رائٹ؟ یہ تو اچھی فطرت ہوتی ہے نا، یعنی جو اصل فطرت ہے وہ تو یہی ہے نا، جس کو آپ انگریزی میں یونیورسل ورچیوز بھی کہہ سکتے ہیں. بھائی آپ کو ظلم اچھا نہیں لگتا، آپ کو جھوٹ اچھا نہیں لگتا، آپ کو برا لگتا ہے، رائٹ؟ اور آپ کو جو ہے وہ حیا اچھی لگتی ہے، بے حیائی بری لگتی ہے. لیکن امریکہ میں جائیں، یورپ میں جائیں تو بے حیائی ان لوگوں کو زیادہ اچھی لگتی ہے اور حیا بری لگتی ہے، رائٹ؟ کیوں؟ کیونکہ فطرت مسخ کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ طبی خصوصیات سے مراد یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت دے کر کے پیدا کیا تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو فطرت سلیمہ پر ہی پیدا کیا تھا، لیکن نفس پرستی کی وجہ سے اس کو بگاڑ دیا تھا. تو اب جو ہے نا وہ اللہ کے انعامات، غرق فرعون اور فتح مصر کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود وعدے پورے نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نفس پرستی کی وجہ سے انسان کی فطرت مسخ ہوتی ہے. کیا لکھا انہوں نے، when صحابہ کرام used to do jihad and establish حکومت، some of the opponents used to surrender and the Muslims were very less in most of the wars, so we can also assume that opponents of صحابہ were also mental غلام of Muslims. They became mental غلام of Muslims. Mental غلام کا لفظ جو ہے نا نیگیٹو کانوٹیشن کے ساتھ ہے، اور اس وجہ سے ہم یہاں پر یہ والا لفظ استعمال نہیں کریں گے، mental غلام of Muslims نہیں. بلکہ دیکھیں مسلمان جو ہے نا، دیکھیں دین اسلام، دین اسلام جو ہے نا وہ یہ ہے ہی نہیں کہ اپنا غلام بنا لو ان کو. ٹھیک ہے، دین اسلام تو اگر اپنا غلام بنانا شروع ہو گیا نا تو وہ دین آپ نے بدل دیا، آپ نے خراب کر دیا دین کو. دین اسلام تو ہے اللہ تعالیٰ کا غلام بنانا. ٹھیک ہے، تو وہ جو غلام بنتے تھے نا، جو یعنی مسلمان ہو جاتے تھے، وہ اللہ کے غلام بنتے تھے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے غلام نہیں بنتے تھے. ٹھیک ہے، بعد میں جا کر کے یہ ہوا تھا کہ اسپین کے اندر، جیسے کہ اسپین کے اندر رہے تو وہ کرسچنز ہی تھے کیونکہ اللہ کے غلام بننے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو اب وہ لوگ جو ہے نا وہ اسلامک سویلائزیشن کے مینٹلی مرعوب ہو گئے تھے، اسلامک سویلائزیشن سے مینٹلی مرعوب ہو گئے تھے اسپین کے کرسچنز. ٹھیک ہے، لیکن سارے مرعوب نہیں ہوئے تھے، جو مروب نہیں ہوئے تھے پھر انہوں نے بالاخر مسلمانوں کو مار مار کے وہاں سے بھگایا. جب مسلمان جو ہیں وہ اللہ کی مروبیت سے نکل گئے تو پھر اسپین کے کرسچنز نے ان کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیا. لیکن درمیان میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ اسپین کے کرسچن جو تھے وہ مسلمانوں سے مروب ہو گئے تھے. اچھا، اور کیا لکھا، دے بلیوڈ ان موسیٰ علیہ السلام بٹ ڈیڈ ناٹ سبمٹ ٹو ہم. ہاں، دے ٹک موسیٰ علیہ السلام ایز دا پروفیٹ آف اللہ بٹ ڈیڈ ناٹ سبمٹ ٹو ہم. If you take this example on our case, a person can have full faith that his sheikh is kamil, but he can't do supurdagi as he has destroyed his fitrat. Is this the right analogy? اپنے شیخ کو جو ہے شیخ کامل سمجھے، اب یہ اتنا تصور کیوں نہیں کرا رہے ہیں اندر سے قرآن کے اندر، اپنے شیخ کے اوپر اس کو فل فیتھ ہے لیکن کین ناٹ ڈو سپردگی ایز ہی ہیز ڈسٹرائڈ ہز فطرت. فطرت کی خرابی ہی ظاہر ہے پھر رکاوٹ آتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آج صبح والی کلاس کی آپ ریکارڈنگ سن لیے گا، وہ وجہ بنتی ہے ہم غور سے سنتے نہیں ہیں بات کو، اصل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. اصل میں آج صبح کی کلاس کی ریکارڈنگ سننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا کا سارا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر ہم عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں یا خراب کر جاتے ہیں مسئلہ کا. اچھا، اپنی طبیعی ضرور خصوصیات یہ ہو گیا. اچھا، اس کی سزا ان کو قدرت کی طرف سے اس طرح ملی کہ 40 سال تک ایک محدود علاقے میں محصور و مقید ہو کر رہ گئے، یا مقید ہو کر رہ گئے کہ بظاہر نہ ان کے گرد کوئی حصار تھا، نہ ان کے ہاتھ پاؤں کسی قید میں جکڑے ہوئے تھے، بلکہ کھلے میدان میں تھے اور اپنے وطن مصر کی طرف واپس جانے کے لیے ہر روز صبح سے شام تک سفر کرتے تھے، مگر شام کو پھر وہیں نظر آتے تھے جہاں سے صبح کو چلے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے گھما دیتے ہیں نا. یتیہون کا لفظ جو استعمال کیا ترجمے میں بھی بات ہوئی تھی کہ گیٹنگ گوئنگ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ان سرکلس, انگریزی میں کہتے ہیں گوئنگ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ان سرکلس. ٹھیک ہے, جہاں سے چلتے ہیں وہیں واپس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ اچیومنٹ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو بیسیکلی یو آر ویری بزی بٹ یو آر ناٹ اچیونگ اینی تھنگ. ٹھیک ہے, تو وہ صبح سے شام تک یہ نہیں تھا کہ وہ بیٹھے رہتے تھے, وہ سفر کرتے تھے, یعنی باقاعدہ دے وڈ ڈو ایفرٹ. سفر کرنا آسان کام تو نہیں ہوتا نا, تو وہ ایفرٹ کرتے تھے, بزی ہوتے تھے اپنی ایفرٹ کے اندر, لیکن رات کو وہیں ونچ کے ونچ کھڑے ہوتے تھے نا, ونچ کے ونچ ہوتے نا کراچی میں کہتے تھے مذاق میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے نا. ہم بھی آج کل یہی ہر وقت بھائی اس نے یہ کر دیا, سب ہر کوئی اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی کو بلانگ کرتا ہے, دوسری پولیٹیکل پارٹی کی برائیاں کرتا رہتا ہے, اس کی وجہ سے پاکستان بگڑ گیا, اس کی وجہ سے پاکستان کے یہ حالات ہیں, اس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی, اس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی چینج ہوتی ہے, پھر وہ والے اس کو شروع ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے سارا خراب ہوا ہے, انہوں نے یہ غلط کیا ہے, انہوں نے یہ خراب کیا ہے, اس کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی آ گئی ہے نا. گوئنگ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ان سرکلس. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا اکیلا کیا ذرا نہیں ہوتا, سب کا کیا ذرا ہوتا ہے, سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو یہ یتیہون, یتیہون کا لفظ جو ہے یہ مملکت خدادات پاکستان کے احوال کے اوپر بھی پورا اترتا ہے, یتیہون. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں آگے کہ کھلے میدان میں تھے, یعنی فزیکل غلامی نہیں تھی ان کے اوپر, لیکن نہیں بس چل رہے ہیں اسی میں, تو اپنے وطن مصر کی طرف واپس جانے کے لیے ہر روز صبح شام سفر کرتے تھے, مگر شام کو پھر وہی نظر آتے تھے جہاں سے صبح چلے تھے. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی, اور یہ لوگ اسی طرح وادی تیہ میں حیران و پریشان پھرتے رہے. ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے بھیجے, یعنی پوری ایک نسل گزر گئی نا. 40 برس جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بھی باقاعدہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے وہ 40 سنہ, جب وہ بندہ جو ہے وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کیا وہ والی آیت میں نے لکھی بھی تھی, تو خیر میں نے آپ کو لکھی تھی, ہاں کہیں وہ اس میں لکھی تھی, سوری عمر خانداری میں حسن انتظام میں لکھی تھی. تو 40 سال از اے ویری ویری سگنیفیکینٹ پیریڈ, حتیٰ کہ نبیوں کو نبوت بھی 40 سال کی عمر میں ملا کرتی تھی, تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے یہ والی سزا دی. They were punished for 40 years. What stopped them from توبہ after a few years? ضد انانیت, right? اور کیا, توبہ سے رکاوٹ اور کوئی چیز نہیں ہوتی, اور کوئی چیز نہیں توبہ سے رکاوٹ بنتی ہے, صرف ضد. اور ضد ایسی ہوتی ہے کہ انسان جس کا نفس بہت پتھر ہو جائے, سخت ہو جائے نا, تو کچھ کر لو اس کے ساتھ وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتا. ابو جہل نے توبہ کری تھی, ابو جہل کو جو ہے وہ جب وہ گردن کاٹنے کے لیے آ رہے تھے نا حضرت عبداللہ بن مسعود, اس وقت بھی اس نے توبہ نہیں کری تھی, اور اس وقت بھی کیا کہا تھا کہ میری گردن جو ہے نا وہ ذرا اونچی کاٹنا تاکہ جب میرا سر رکھا جائے نا لوگوں کے سروں کے درمیان تو وہ اونچا نظر آئے. ٹھیک ہے, تو اس حالت میں بھی بندہ توبہ نہیں کرتا, موت آ رہی ہے, تو پھر ان کے اوپر تو موت سے کم والی سختی تھی نا, وہ جو 40 سال کے لیے گھومتے رہے تھے وہ تو موت سے کم درجے کی سختی تھی. انسان کا نفس جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے, جب ہی تو وہ شعر بھی سنایا تھا نا آپ لوگوں کو, وہ کیا وہ نہنگ مارا کیا تھا, وہ اژدہا مارا یا شیر نر مارا, جب تک نفس مارا نہ مارا تو کیا موزی مارا, کیوں موزی نہ مارا, شیر کی تو ایسی ہم ٹانگیں توڑ دیتا ہوں. کہاں چلا گیا میرا وہ, ہاں نہنگو اژدہا وا شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا. ٹھیک ہے نا, تو نفس امارہ اتنا موزی چیز ہوتی ہے, تو جس کو فکر پڑ جائے نا پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے, کیونکہ یہ اس موزی کو مارنا جو ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا. اچھا, جس کو فکر نہ ہو تو ظاہر ہے اس نے کیا کرنا ہے, پھر اس نے مارنے بھی فکر ہی کوئی نہیں کرنا. اچھا، تو 40 برس اس طرح پورے ہونے کے بعد پھر ان کی باقی ماندہ نسل نے اس وقت کے پیغمبر کی قیادت میں جہاد شام و بیت المقدس کا عزم کیا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا کہ یہ ارض مقدس تمہارے حصے میں لکھ دی گئی ہے۔ اور یہ اجمال ہے اس واقعے کا جو آیات متذکرہ میں بیان ہوا ہے یا مذکورہ میں بیان ہوا ہے۔ اب اس کی تفصیل قرآنی الفاظ دیکھیں، یہ تو حضرت نے جو ہے وہ اجمالی طور پر یعنی ایک سمری لکھی نا پہلے سے، اب جو ہے وہ آیات کو لے کے چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ہدایت ملی کہ اپنی قوم کو بیت المقدس اور ملک شام فتح کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیں، تو انہوں نے پیغمبرانہ حکمت و موعظت کے پیش نظر یہ حکم سنانے سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات یاد دلائے جو بنی اسرائیل پر اب تک ہو چکے تھے۔ ارشاد فرمایا، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ فضل و انعام یاد کرو جو تم پر ہوا ہے کہ تمہاری قوم میں بہت سے انبیاء بھیجے اور تم کو صاحب ملک بنا دیا اور تمہیں وہ نعمتیں بخشیں جو دنیا جہان میں کسی کو نہیں ملے۔ اچھا، آگے پڑھنے سے پہلے ایک اور چیز یاد آ گئی ہے تو وہ بھی ہم کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ کیا کہ بات چونکہ وہی چل رہی تھی نا کہ ان کی جو غلامی تھی یہ بڑی یونیک غلامی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو بات ہو گئی کہ یہ فزیکل غلام نہیں تھے بلکہ یہ مینٹل غلام تھے، یہ مرغوبیت کا شکار تھے اور بلکہ محبوبیت کا شکار تھے، اپنے آقاؤں کے ساتھ محبوبیت، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری ان کے نزدیک جو یعنی دوسرا مسئلہ ان کا کیا تھا، دوسرا مسئلہ ان کا بھی وہی تھا جو ہمارا ہے۔ ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے نا کہ ہم مینٹل غلام ہیں، ہم فزیکل غلام نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ وہ بھی ان کا وہی تھا جو کہ ہمارا ہے، بلکہ ہمارا بھی جو ہے نا وہ آج کل کے زمانے میں زیادہ ہو گیا ہے، پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا، آج کل کے زمانے میں مسئلہ زیادہ ہو گیا۔ وہ کیا، وہ آپ میں سے کم از کم چند حضرات کے ساتھ تو یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ لیلا کو چرنا کو تیار نہیں، لیلا کو چھوڑنے کو تیار نہیں، یہ کیا، نہیں لیلا کو چھوڑنے میں تیار۔ تو پچھلے دنوں ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی کہ آج سے اگر آپ پیچھے نا چلے جائیں، 30 سال پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت جو ہے نا وہ ہمارے پاکستانی اور انڈین معاشرے کی بھی، انڈین میں بھی تو وہی ہے نا بس، سارے ہندوستانی مسلمان تو وہاں پہ بھی رہتے ہیں یہاں پہ بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حال یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ گوروں کی مینٹل غلامی میں تو تھے، ٹھیک ہے نا، آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے، لیکن اس وقت جو حالات تھے نا آج سے 30 یا چلیں اور تھوڑا سا پیچھے چلے ہیں 40 سال پیچھے چلے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ والی حالت ہماری یہ تھی کہ دینداری نہیں ہوتی تھی نا معاشرے کے اندر، الا یہ کہ مدرسے کی باؤنڈریز کے اندر ہوتی تھی یا خانقاہوں کی باؤنڈری کے اندر ہوتی تھی یا تبلیغ جماعت کا ایک بڑا باریک قسم کا ایک لنک تھا، ٹھیک ہے، جو کہ عوام الناس کے معاشرے اور مسجد مدرسے خانقاہ کے درمیان یہ بڑا باریک سا ایک دھاگا تھا، تبلیغ جماعت کے نام کا دھاگا، ٹھیک ہے؟ تو اتنا دین تھا بس۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ ہم بڑے کھل کر کے گوروں کی تعریف کرتے تھے، گوروں کی جو ہے وہ ہر چیز کی تعریف کرتے تھے اور بہت ہی کھل کر کے، یعنی کوئی لگی لپٹی نہیں کرتے تھے، دینداری کا زیادہ مذاق نہیں کرتے تھے ہم، ٹھیک ہے، بلکہ سیدھا سیدھا سا یعنی ہالی ووڈ کلچر سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے، گورا کلچر اور پورا کا پورا۔ لیکن اب یہ حالات بدل گئے، بہت زیادہ بدل گئے، پورے نہیں بدلے لیکن بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے۔ اور وہ اب کیا حالت ہوئی ہوئی ہے، اب حالت یہ ہوئی ہوئی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں انہی لوگوں کی اولادیں جو کہ کھل کر کے گورے کی تعریف اور ویسٹرن سویلائزیشن کو بہت بہت زیادہ یعنی ان کی right? اب ان کی ہی اولاد جو ہے نا وہ آ گئی ہے دین کی طرف, بہت بڑی تعداد میں ماشاء اللہ, بڑی اچھی بات, بڑی بہت بڑی تعداد میں دین کی طرف آ گئی, ٹھیک ہے. لیکن اب سچویشن کیا ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو بہت برا بلا کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں ہم بہت برا بلا ہے, صحیح ہے. یعنی اب جو دیندار پوری کی پوری ایک نسل آ گئی ہے ہمارے یہاں, ماشاء اللہ اچھی بات ہے, وہ ویسٹرن سویلائزیشن, گورا, امریکہ ہو گیا, امریکہ کے وہ ہو گئے, پٹھو ہو گئے, مطلب بہت برا بلا کہتے ہیں. لیکن ابھی بھی جو ہے نا وہ دین آیا نہیں ہے اصل میں, ٹھیک ہے. تو ایک عجیب سا ایک ٹرانزیشنری فیز چل رہا ہے, اللہ کرے یہ ٹرانزیشنری فیز گزر جائے جلدی اور پھر ہم واقعی اپنی منزل تک پہنچ جائیں, یعنی جو اللہ کا دین ہے, جو حقیقی دین ہے, وہاں تک پہنچ جائیں. لیکن ابھی تو راستے میں ہے نا, راستے کے راہی, ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے نا وہ سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ دین کو ہم اچھا بھی کہتے ہیں, دین کو ہم اچھا سمجھتے بھی ہیں اور ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, لیکن دیر از سم تھنگ اسٹل مسنگ. وہ کیا ہے, واٹ از اسٹل مسنگ؟ اتنا دین آ جانے کے باوجود ایک بہت میجر چیز ہے جو کہ ابھی بھی مسنگ ہے, وہ کیا ہے؟ اینڈ واٹ از دا سملیرٹی دیٹ کین بی ڈرون ود بنی اسرائیل, ٹھیک ہے, کہ ایوری ون وانٹس دین ان ہز فیور, ٹھیک ہے نا, اور ہر فیور. بالکل صحیح آپ نے جواب دیا, ٹھیک ہے, ہز اور ہر فیور والا دین چاہیے. بھائی اللہ کا دین تو یہ نہیں ہے نا کہ جو آپ کی مرضی کے مطابق, ٹھیک ہے. تو اب کیا چیز مسنگ ہے, وہ مسنگ کیا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ کیا دین اپنے نفس کے احکامات کا نام ہے یا دین اللہ کے احکامات کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے یہ دین؟ دین اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا ان احکامات کو دین اسلام کہتے ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان پہ عمل کروں, یا جو اللہ چاہتا ہے ان احکامات کو دین اسلام کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, بھائی ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کسی مومن کی زندگی میں. بھائی اللہ کے احکامات کو دین کہتے ہیں. دین وہ تو نہیں ہے کہ جو مجھے اچھا لگے گا تو وہ میں کروں گا, چاہے میں نماز پڑھنے کو اچھا سمجھنا شروع کر دوں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا, چاہے میں جو ہے وہ داڑھی رکھنے کو اچھا سمجھنا شروع کر دوں تو میں داڑھی رکھنا شروع کر دوں گا, چاہے میں کسی اور چیز کو اچھا سمجھنا شروع کر دوں تو میں وہ چیز کرنا شروع کر دوں گا. یہ تو دین نہیں ہے, دین تو بھائی اللہ کا حکم ہے نا. تو کیا اللہ کے حکم جو ہیں وہ ہمارے لیے اہم ہوئے یا اپنی من مرضی ہمارے لیے اہم ہوئی؟ ٹھیک ہے, تو انفارچونیٹلی حقیقت یہی نظر آتی ہے کہ دین تو آ گیا ہے لیکن اس میں سے وہ والے پارٹس آئے ہیں جو کہ ہماری مرضی کے مطابق, ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو تو وہ پھر ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ویسٹرن سویلائزیشن کو برا بھی کہتے ہیں, ویسٹرن سویلائزیشن کی برائیاں بھی کرتے ہیں. بنی اسرائیل کا کیا حال تھا؟ بالکل یہی حال تھا, ٹھیک ہے نا, بالکل یہی حال تھا. وہ فرعون سے محبت تو کرتے تھے لیکن اوپر سے برا بھلا فرعون کو کہتے تھے, رائٹ, فرعون کو برا بھلا بھی کہتے تھے, برا سمجھتے بھی تھے اور ظالم بھی سمجھتے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے وہ بھی سمجھتے تھے, لیکن ایک تو نارمل زندگی میں بڑے کمفرٹیبل, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ اللہ کا حکم جو ہے نا وہ نہیں ان کے نزدیک اہم تھا. ان کے نزدیک اہم تھا کہ بھائی ہم وی بلونگ ٹو بنی اسرائیل, ہم تو پیغمبر کی اولاد ہیں, ہم تو ہمارا جو کلچر جو ہے وہ زیادہ اچھا کلچر ہے, اس طرح کی باتیں کرتے رہتے اور ان کو فرعونیوں کو برا بلا کہتے رہتے. لیکن اصل میں دین جو ہے وہ تو اللہ کا حکم کا نام ہے نا, اللہ کے حکموں کا نام ہے, وہ اللہ کا حکم جو ہے وہ امپورٹنٹ تھا ہی نہیں. تو اسی وجہ سے بھی یہ حرکتیں کرتے تھے اس کے بعد کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو ابھی تو نعمتوں کے بارے میں یاد دلائیں نا, پھر اللہ کو حکم آئے گا تو پھر دیکھیں اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا. تو فرمایا کہ تو یہ جو آیت ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم کہ اس میں تین نعمتوں کا بیان ہے, جن میں سے پہلی نعمت ایک روحانی اور معنوی نعمت ہے کہ ان کی قوم میں مسلسل انبیاء بکثرت بھیجے گئے جس سے بڑھ کر اخروی اور معنوی اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا. تفسیر مظہری میں نقل کیا ہے کہ کسی قوم اور کسی امت میں انبیاء کی کثرت اتنی نہیں ہوئی کہ جتنی بنی اسرائیل میں ہوئی ہے. یہ باتیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. امام حدیث ابن ابی حاتم نے بروایت اعمش نقل کیا ہے قوم بنی اسرائیل کے آخری دور میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہے, صرف اس دور میں 1000 انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو ہے نا وہ کوئی 9000 کے قریب بنی اسرائیل میں انبیاء بھیجے گئے ہوں گے, جب ہی تو 1000 باقی میں بچ گئے نا, جو کسی چیز کو انہوں نے آخری دور کہا. دوسری نعمت جس کا ذکر اس آیت میں ہے وہ دنیاوی اور ظاہری نعمت ہے کہ ان کو ملوک یعنی صاحب ملک و سلطنت بنا دیا گیا تھا. اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے, اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو مدت سے فرعون اور قوم فرعون کے غلام بنے ہوئے دن رات ان کے مظالم کا شکار رہتے تھے, آج اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو نیست و نابود کر کے ان کو ان کی حکومت و سلطنت کا مالک بنا دیا. جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا, جعلکم تو اچھا یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء کے معاملے میں تو ارشاد ہوا کہ جعل فیکم انبیاء یعنی تمہاری قوم میں سے بہت سے لوگوں کو انبیاء بنا دیا گیا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ پوری قوم انبیاء نہیں تھی. اور یہی حقیقت بھی ہے کہ انبیاء تو معدود چند ہوتے ہیں, چند گنتی کے لوگ ہوتے ہیں انبیاء, اور پوری قوم ان کی امت اور متبع ہوتی ہے, باقی قوم کو تو انبیاء نہیں کہتے. اچھا انہوں نے کچھ میسیجز لکھے ہوئے یہاں پہ, ایک منٹ, ایک میسج ہے کہ وی ڈونٹ ڈو قدر آف علماء کرام اینڈ مدارج جسٹ لائک بنی اسرائیل یوزڈ ٹو ناٹ ڈو قدر آف انبیاء. جی قدر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ان کے واسطے سے ہمیں پہنچا ہے تو اس حکم کو سننا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا. اچھا ان کا ایک سوال ہے کہ ڈڈ دے لو فرعون ڈیو ٹو دیئر مرعوبیت آف دیم. جی مروبیت جو ہے نا وہ محبت کی وجہ سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو جب کسی کا آپ مرعوب ہو جائیں تو پھر وہ محبت کی ایک بڑی یعنی اعلیٰ فارم ہوتی ہے محبت جو مروبیت کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک عام محبت ہوتی ہے نا شفقت کی وجہ سے, پیئر پیئر بھی محبت آپس میں کرتے ہیں نا, برابر برابر کے لوگ, لیکن ایک محبت ہوتی ہے جو بڑے سے کی جائے, وہ محبت زیادہ شدید محبت ہوتی ہے جو بڑے سے کی جائے, ٹھیک ہے. اور وہ بڑے سے پھر آپ چھوٹے کیوں ہوتے ہیں, وہ بڑا کیوں ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ ان سے مرعوب ہیں, آپ ان کے روب میں ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا ایک او ہے, ان کا ایک آپ کے اوپر ایک اثر ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آپ ان سے محبت کرتے ہیں. تو مرعوبیت والی محبت زیادہ شدید محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تو کوئی برابر برابر والی محبت کی تھوڑی ہے, دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہمارے برابر آ گئے اور ہم اللہ کے برابر آ گئے کہ دونوں طرف محبت کی جنگاری موجود ہے یا محبت کی آگ موجود ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ تو بڑے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہوتی ہے یہ محبت جو ہے یہ پھر بچے کی محبت سے بھی غالب سے بھی بڑی ہوتی ہے, بیوی کی محبت سے بھی بڑی ہوتی ہے, شوہر کی محبت سے بھی بڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ماں باپ کی محبت سے بھی بڑی ہوتی ہے, ہر چیز کی محبت سے بڑی اللہ کی محبت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی فرعون کو بڑا مانتے تھے اور اس کی مرعوبیت کی وجہ سے ان کے اندر جو محبت تھی یہ عام محبتوں سے زیادہ بڑی محبت تھی. لیکن یہ ایک عجیب قسم کی محبت ہوتی ہے, اس کا اظہار ایسے نہیں ہوتا جس طرح سے پیئر لیول کی محبت کا اظہار ہوتا ہے نا, وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے والی محبت, اس کے مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں, اس کی جو ادائیں ہوتی ہیں. یہ جو بڑے والی محبت ہوتی ہے نا یہ تو دل کے اندر چھپی ہوئی محبت ہوتی ہے, دل کے اندر چھپی ہوئی محبت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایسے ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی جس طرح دوسری محبتیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا بہرحال آگے چلیں کہ جہاں یعنی نبیوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ امتی کہلاتے ہیں, باقی لوگ تو نبی نہیں کہلاتے نا, لیکن جہاں دنیا کی ملک و سلطنت کا ذکر آیا تو وہاں فرمایا وجعلکم ملوکا یعنی بنا دیا تم کو ملوک, جس کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ تم سب کو ملوک بنا دیا نا, کم کا تو جمع کا صیغہ ہے تو کہ جس سے بات ہو رہی ہے سبھی مراد ہے نا اس میں. لفظ ملوک یعنی ملک کی جمع ہے جس کے معنی عرف عام میں بادشاہ کے ہیں, ملک ہاں بادشاہ کے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ جس طرح پوری قوم نبی اور پیغمبر نہیں ہوتی, اسی طرح کسی ملک میں پوری قوم بادشاہ بھی نہیں ہوتی, بلکہ قوم کا ایک فرد یا چند افراد حکمران ہوتے ہیں, باقی قوم ان کے تابع ہوتی ہے. لیکن قرآنی الفاظ نے ان سب کو ملوک قرار دیا. ٹھیک ہے, اب قرآن جب سب کو ملوک قرار دے رہے تو پھر تو اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا نا, کوئی وجہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ملوک قرار دیا. ایسے تو نہیں رینڈملی اردو زبان اور کوئی بندے کا کلام کوئی تھوڑی ہے کہ بس ایسی الفاظ کو ڈفرینٹ کرنے کے لیے آپ نے کبھی کوئی لفظ بول دیا. جیسے آج صبح ایک بھائی نے آپ میں سے پوچھا تھا کہ حضرت جی نے یہاں پر معنی کا لفظ, وہ معافی کا لفظ استعمال کیا بیوی کے لیے اور شوہر کے لیے معذرت کا لفظ استعمال کیا, تو کیا فرق ہے معافی اور معذرت کے اندر؟ تو ہم نے کہا بھائی کہ بھائی یہ اردو زبان ہے اور یہ حضرت جی کے الفاظ ہیں, تو کوئی یہاں پر ڈفرینس نہیں ہے. معافی کا الگ معنی ہوتا ہے اور معذرت کا الگ معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا اردو بولنے والا ذرا فصاحت و بلاغت اپنی ظاہر کرنے کے لیے کبھی ایک لفظ استعمال کرتا ہے, کبھی دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے, لیکن مفہوم ایک ہی ہوتا ہے ان کا. قرآن مجید میں ایسا کوئی تھوڑی ہے, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا کوئی تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کا تو ایک ایک لفظ اس گہرے معنی رکھتا ہے. اور کیوں کوئی ڈفرینٹ لفظ استعمال کیا؟ تو بھائی دیر از اے ریزن فار اٹ. کہ نبیوں کے معاملے میں جو ہے فیہا کا فیکم کا لفظ استعمال کیا, اور بادشاہوں کے معاملے میں جو ہے وہ جعلکم کا لفظ استعمال کیا. ریزن فار اٹ نا, تو اب کیا ریزنز ہیں یہ اللہ تعالیٰ پھر علماء کے اوپر کھولتے ہیں, پھر وہ ہمیں سمجھاتے ہیں. تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کسی ملک میں پوری قوم بادشاہ بھی نہیں ہوتی, بلکہ قوم کا ایک فرد یا چند افراد حکمران ہوتے ہیں, باقی قوم کی کتاب ہی ہوتی. لیکن قرآن الفاظ نے ان سب کو ملوک قرار دیا. اس کی ایک وجہ تو وہ ہے جو بیان القرآن میں بعض اکابر کے حوالے سے بیان کی گئی ہے کہ عرف عام میں جس قوم کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی سلطنت و حکومت کو اسی پوری قوم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, پوری قوم کی طرف. اچھی حکومت جو ہوتی ہے نا اس کو پوری قوم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. جیسے اسلام کے قرون وسطی میں, ٹھیک ہے, مڈل ایجز تھی اسلام کی, بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت کہلاتی تھی. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا بنی عباس کی حکومت ہے, بنی امیہ کی حکومت ہے. اسی طرح ہندوستان میں غزنویز کی حکومت اور غوریوں کی حکومت, پھر مغلوں کی حکومت, پھر انگریزوں کی حکومت, عجیب, پوری قوم کے افراد کی طرف منسوب کی جاتی تھی. ٹھیک ہے, اسی لیے جس قوم کا ایک حکمران ہو وہ پوری قوم حکمران اور بادشاہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی بنی امیہ کی حکومت میں بادشاہ تو بنی امیہ کا ایک ہی ہوتا تھا نا, کبھی جو ہے وہ ہارون الرشید بادشاہ ہوتا تھا, کبھی مامون الرشید بادشاہ ہوتا تھا, کبھی جو ہے وہ معتصم باللہ بادشاہ ہوتا تھا. لیکن کہا کیا جاتا تھا پوری بنی امیہ خاندان کی حکومت ہے, یعنی ایوری پرسن ان بنی امیہ از, جیسے سعودیوں کی حکومت ہے, آل سعود کی حکومت یہاں پر, تو آل سعود میں بھائی بادشاہ سلامت تو ایک ہیں اور ایک جو ہے وہ کراؤن پرنس ہیں, باقی آل سعود جو ہیں وہ بادشاہ تو نہیں ہے لیکن آل سعود کی حکومت کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اچھا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اور ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے اور ایک دوسری کلاس بھی ہے, نہیں دوسری کلاس ایکچولی کینسل ہو گئی, میں 5 منٹ آپ سے اور لے سکتا ہوں. چلیں, تو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے یہ ہمارے لیے, اس وجہ سے ذرا توجہ فرمائیے گا کہ اسی لیے غزنویوں کی حکومت اور غوریوں کی حکومت, پھر مغلوں کی حکومت, پھر انگریزوں کی حکومت, یعنی وائسرائے تو ایک ہوتا تھا, بادشاہ تو ایک ہوتا تھا, کنگ ایڈورڈ ملکہ بھی ایک ہوتی تھی, لیکن سارے گوروں کی حکومت, سارے یعنی انگریزوں کی حکومت نا. اچھا, اس محاورے کے مطابق پوری قوم بنی اسرائیل کو قرآن کریم نے ملوک قرار دیا. بات سمجھنی آسان ہو گئی, پوری قوم بنی اسرائیل کو ملوک قرار دے دیا, حالانکہ ہر بندہ تو بادشاہ نہیں بنا ان میں سے. اس میں اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی حکومت در حقیقت عوامی حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر نا کہ دوسرا ایک پوائنٹ لے کر کے آئے, وہ کیا کہ جو اسلامی حکومت ہوتی ہے وہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے, یعنی یہ نہیں کہ 100% یہی اشارہ ہے اس کے اندر, بلکہ حضرت نے لکھا کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہو کہ جو اسلامی حکومت ہوتی ہے در حقیقت عوامی حکومت ہوتی ہے, عوام ہی کو اپنا امیر و امام منتخب کرنے کا حق ہوتا ہے اور عوام ہی اپنی اجتماعی رائے سے اس کو معزول بھی کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ عوام جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب اگر ہم دیکھیں انگریزوں کی حکومت، ٹھیک ہے، تو انگریزوں کی حکومت میں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ انگریزوں کی حکومت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہندوستان کے اندر جو ہندوستانی رہتے تھے ان کی بھی حکومت تھی. نہیں، ہندوستانیوں کی حکومت نہیں تھی، انگریزوں کی حکومت تھی. تو انگریزوں کا ایسا نظام تھا کہ انگریزوں کی عوام مل کر کے اس انگریزوں کی حکومت کو معزول بھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، انگریزوں کے عوام. لیکن اگر وہ معزول نہیں کرنا چاہتے تو وہ معزول نہیں کریں گے انگریزوں کے عوام، کیونکہ انگریزوں کی حکومت تھی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ اور پیچھے چلے جائیں، بنی امیہ کی حکومت. تو بنی امیہ کی حکومت جو تھی وہ بنی امیہ کے عوام کی حکومت تھی، یعنی جو عوام بنی امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو وہ ان کی حکومت تھی، سارے مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، وہ بنی امیہ کے خاندان والوں کی حکومت تھی. اگر اسی خاندان کے اندر فیصلہ ہو جائے کہ نہیں بھی بنی امیہ کے فلاں شخص کی بجائے اب کسی دوسرے شخص کو بنا دیا جائے تو وہ بنا سکتے تھے. آل سعود کی حکومت، ٹھیک ہے، تو آل سعود کی سعودی عرب کے اندر جو حکومت ہے، تو آل سعود کا جو پورا کا پورا ایک سسٹم ہے، فیملی سسٹم ہے، تو جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی فلانے جو بادشاہ ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، ان کی جگہ کسی اور کو بادشاہ بنا دیا جائے، تو دے ور ایبل ٹو ڈو اٹ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ آل سعود کی حکومت تھی، پورے خاندان کی حکومت تھی نا، تو وہ اس حساب سے پھر انہوں نے اس کو چینج بھی کر دیا. وہ کون تھے؟ وہ سب سے پہلے ان کے جو ملک عبدالعزیز کے بعد جو سعود بیٹے کا، پہلے بیٹے کا نام سعود تھا نا شاید، ان کو چینج کر دیا گیا تھا، خالد کو بنا، یا خالد کو چینج کر کے سعود کو بنایا تھا، یا سعود کو چینج کر کے خالد کو بنایا تھا. ٹھیک ہے، اچھا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، یعنی آپ بنی امیہ سے بھی پیچھے چلے جائیں، تو صحابہ کرام کی حکومت تھی. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام کی حکومت میں کیا تھا کہ بھئی صحابہ کرام جس پر متفق ہو گئے اس کی حکومت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر سارے صحابہ متفق ہو گئے. ہاں، پریزنٹ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیس کیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ انہوں نے کیس پریزنٹ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، لیکن پھر بیعت تو سارے جو مدینہ منورہ میں جتنے بھی مہاجرین اور انصار صحابہ تھے ان سب نے بیعت کر لی نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر. نومینیشن تو وہ چھ بندوں کی نہیں، نومینیشن تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کری، لیکن پھر باقی سب نے ان پہ ہاتھ بیعت کر لینا. ٹھیک ہے نا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی ایسی معاملہ ہوا. ٹھیک ہے، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں معاملہ تو ایسے ہی ہوا، لیکن تھوڑی سی اس کے اندر بیچ میں پھر ٹربولنس وغیرہ کے ساتھ پھر بلا کر بیعت کری گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی عوام کی حکومت، ٹھیک ہے نا، بھائی جس کی حکومت کہی جا رہی ہے تو اس کے پورے عوام کی حکومت ہے نا، یہ صحابہ کرام کی حکومت کہی جا رہی ہے تو پورے صحابہ کرام کی حکومت ہے، بیکاز پورے صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں. بنو امیہ کی حکومت کہی جا رہی ہے تو پورے بنو امیہ والوں کی حکومت ہے. بنو عباس کی حکومت کہی جا رہی ہے تو پورے بنو عباس کی حکومت ہے. انگریزوں کی حکومت کہی جا رہی ہے تو پورے انگریزوں کی حکومت ہے. لیکن پاکستانیوں کی حکومت ہے بھائی، پاکستانیوں کی حکومت، تو یہ پاکستانیوں کی حکومت ایک بڑی مزے کی حکومت ہے. پاکستانیوں کی حکومت جو ہے نا، یہ پورے پاکستانیوں کی حکومت نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن کہلاتی وہ پاکستانیوں کی حکومت ہے. اسی طریقے سے ہندوستان میں چلے جائیں تو ہندوستانیوں کی حکومت، بھائی ہندوستانیوں کی حکومت کیا پورے ہندوستانیوں کی حکومت ہے؟ وہ الیکشن کے نام کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ پھر وہ ماڈرن ڈیموکریسی آ جاتی ہے بیچ کے اندر، کہ بھائی اس کے اندر جو ہے وہ ہیڈ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے یا ووٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں اور یہ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں اور ٹھیک ہے. تو یہ اندھیر نگری والی حکومت آپ نے صحیح کہا، یہ اصل میں آپ کے اوپر آپ کی حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی حکومت ہوتی تو آپ پھر معذور بھی کر سکتے تھے نا، لیکن آپ نہیں معذور کر سکتے کیونکہ یہ حکومت کہیں اور سے آتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کہاں سے آتی ہے, یہ پھر اللہ کی طرف سے آتی ہے, صحیح ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی عوام کو حکومت بناتے ہیں نا یا کسی خاندان کو حاکم بناتے ہیں نا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے اس کے اوپر, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے کہ ان کو وہ اللہ تعالیٰ زمین کی حکمرانی دے دیتے ہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے, جیسے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی نعمت ہوئی کہ ان کے سارے عوام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی. لیکن جب کسی کے پاس حکومت نہیں ہے, جس عوام کے پاس حکومت نہیں ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے, الزام آپ کسی کو بھی دیں لیکن حقیقت اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت نہیں دی ہے. اب آپ بولتے رہے پاکستانیوں کی حکومت, آپ بولتے رہے ہندوستانیوں کی حکومت, بولنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی, ہے کہ نہیں ہے, نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو دی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کیوں نہیں دی ہے؟ کیونکہ آپ نے وہ صبر کیا نہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں حکومت دیتے ہیں, آپ صبر کرتے ہی نہیں ہیں, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت دیتے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. معذرت آپ کے ساتھ, 8 منٹ ہم نے ایکسٹرا لے لیے, پیراگراف بھی مکمل نہیں ہوا, لیکن یہ پیراگراف پڑھ لیتا ہوں کہ عوام ہی کو اپنا امیر و امام منتخب کرنے کا حق ہوتا ہے, اور عوام ہی اپنی اجتماعی رائے سے اس کو معزول بھی کر سکتے ہیں, اسی لیے صورتاً اگرچہ فرد واحد حکمران ہوتا ہے مگر در حقیقت وہ حکومت عوام ہی کی ہوتی ہے. تو یہ جو ڈیموکریسی نام لگایا جاتا ہے نا, یہ صرف دھوکا ہوتا ہے ہمارے, یہ کوئی اصل ڈیموکریسی نہیں ہوتی کہ سارے پاکستانی مل کر کے حکومت بنا رہے ہیں یا سارے ہندوستانی مل کر کے, یہ تو دھوکا ہے نا. یہ دھوکا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ فتنہ دجال کا زمانہ ہے, اور فتنہ دجال کے اندر دھوکا ہی چلتا ہے, دھوکا ہی چلتا ہے, اسی کو حقیقت سمجھ لیا جاتا ہے, حالانکہ وہ حقیقت ہوتی ہی نہیں ہے. حقیقت تو فتنہ دجال سے پہلے ہوتی تھی کہ جس کا حکومت کہلاتی تھی وہ واقعی اس کی حکومت ہوتی تھی, ٹھیک ہے, چاہے وہ ایک بندے کی کہی جائے, چاہے وہ پورے خاندان کی کہی جائے, وہ واقعی اسی خاندان کی حکومت ہوتی تھی. اب جو ہے وہ آپ کو ایک بھاشن دیا ہوا ہے کہ یہ پاکستانی حکومت ہے, لیکن اصل میں آپ کی حکومت نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کسی ایک پارٹی کو آپ نہ الزام دے سکتے ہیں, نہ کسی ادارے کو الزام دے سکتے ہیں, کسی کو بھی الزام نہیں دے سکتے, یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, انسان اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.